আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجهه الكريم مع غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال و جواب درود شریف کی فضیلت مولا علی نے خالی ہاتھ پر دم کیا اور ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مذاقن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے 10 بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہتیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئیں اس کی ہے عجب کیمیا درود شریف صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کٹا ہوا ہاتھ جوڑ دیا ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے بہت محبت کرتا تھا شامت اعمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی ابن القوا نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین و یعصوب المسلمین و زوج بتول کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ابن القوا نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کاٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کاٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا اے شب ہجرت بجائے مصطفیٰ بر رخت خواب اے دم شدت فدائے مصطفیٰ امداد کن شرح کلام رضا اے ہجرت کی رات سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بچھونے پر لیٹنے والے اے ایسے سخت امتحان کے لمحات میں شہنشاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان کا نذرانہ حاضر کرنے والے میری امداد فرمائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد کرامت کی تعریف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے رب عظیم عز و جل کے فضل عمیم سے کس طرح اپنے غلام کا کٹا ہوا بازو جوڑ دیا بے شک رب کائنات عز و جل اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے اور ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقلیں سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں بعض اوقات شیطان کے وسوسے میں آ کر بعض نادان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں اور یوں گمراہ ہو جاتے ہیں یاد رکھیے کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو جو عادتاً محال یعنی ظاہری اسباب کے ذریعے اس کا ظاہر ہونا ممکن نہ ہو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 58 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نبی سے قبل از اعلان نبوت ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو ان کو ارحاس کہتے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد صادر ہوں تو معجزہ کہتے ہیں۔ عام مومنین سے اگر ایسی چیزیں ظاہر ہوں تو اسے معونت، اور ولی سے ظاہر ہوں تو کرامت کہتے ہیں۔ نیز کافر یا فاسق سے کوئی خرق عادت ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دریا کی طغیانی ختم ہو گئی، ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں غرقاب یعنی ڈوب گئیں۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ بے کسپنا میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا جبہ مبارکہ اور امامہ مقدسہ اور چادر مبارکہ زیبتن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور کئی حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے دو رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی ایک گز کم ہو گیا، پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید ایک گز کم ہوا، جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المومنین بس کیجئے، یہی کافی ہے۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چشمہ ابل پڑا، مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا، اس کے راہب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے چر پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا۔ کھدائی شروع ہوئی، ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا، اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پلایا اور مشکیزے بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے وہ پتھر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی راہب یہ کرامت دیکھ کر مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا صحابی ہوں، اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی راہب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا تم نے اتنی مدت تک اسلام کیوں قبول نہیں کیا تھا؟ راہب نے کہا ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے، اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی۔ چنانچہ میں اور مجھ سے پہلے بہت سے راہب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ راہب کا بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، الحمدللہ عز و جل کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔ یہ راہب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا اور شامیوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ شرح کلام رضا، اے مرتضی یعنی پسندیدہ و مقبول، اے اللہ عز و جل کے شیر، اے مرحب، مرحب بن حارث نامی یہودی عرب کے نامور پہلوان اور قلعہ خیبر کے رئیس اعظم کو پچھاڑنے والے، اے فاتح خیبر، اے میرے سردار، اے تنہے تنہا دشمن کے لشکر کو شکست دینے والے، اے مشکلات حل فرمانے والے، میری امداد فرمائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فالج زدہ اچھا ہو گیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ اس شخص کی ایک کروٹ چکے فالج زدہ تھی، لہذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، میں گناہوں کے معاملے میں نہایت بے باک تھا، میرے والد محترم جو کہ ایک نیک و صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے۔ ایک دن والد ماجد کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر ہاتھ اٹھا دیا۔ میری مار کھا کر وہ رنج و غم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لیے بد دعا کر دی۔ اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالج کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا۔ اس غیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی۔ انہوں نے شفقت پدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا۔ پھر فرمایا، بیٹا چل، میں نے جہاں تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں اب تیرے لیے صحت کی دعا مانگوں گا۔ چنانچہ ہم باپ بیٹے اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یکایک اونٹنی بدک کر بھاگنے لگی اور میرے والد ماجد اس کی پیٹھ پر سے گر کر دو چٹانوں کے درمیان وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالی سے اپنی تندرستی کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اطمینان رکھو، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لیے دعائے صحت کی۔ پھر فرمایا، قم، یعنی کھڑا ہو۔ یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے لگا۔ کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اولاد علی کے ساتھ حسن سلوک کا بدلہ۔ ابو جعفر نامی ایک شخص کوفے میں رہتا تھا، لین دین کے معاملے میں وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا تھا، بالخصوص اولاد علی کا کوئی فرد اس کے یہاں کچھ خریداری کرتا تو وہ جتنی بھی کم قیمت ادا کرتا قبول کر لیتا، ورنہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام قرض لکھ دیتا۔ گردش دوران کے باعث وہ مفلس ہو گیا۔ ایک دن وہ گھر کے دروازے پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے گزرا اور اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، تمہارے بڑے مقروض یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے قرضہ ادا کیا یا نہیں؟ اس کو اس طنز کا سخت صدمہ ہوا۔ رات جب سویا تو خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ حسنین کریمین یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نما بھی ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادگان سے دریافت کیا، تمہارے والد صاحب کا کیا حال ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے پیچھے سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوا، کیا وجہ ہے کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رقم ہمراہ لایا ہوں۔ فرمایا، اس کے حوالے کر دو۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ایک اونی تھیلی ان کے حوالے کر دی اور فرمایا، یہ تمہارا حق ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے وصول کر لو اور اس کے بعد بھی ان کی اولاد میں سے جو قرض لینے آئے اس کو محروم نہ لوٹانا، آج کے بعد تمہیں فقر و فاقہ اور مفلس و تنگ دستی کی شکایت نہیں ہوگی۔ جب بیدار ہوا تو وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو بلا کر کہا، یہ تو بتاؤ کہ میں سویا ہوا ہوں یا جاگ رہا ہوں؟ اس نے کہا، آپ جاگ رہے ہیں۔ وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا تھا، سارا قصہ اپنی زوجہ محترمہ سے بیان کیا۔ جب مقروضوں کی فہرست دیکھی تو اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام ذرہ بھر قرضہ باقی نہیں تھا، یعنی فہرست سے وہ تمام لکھا ہوا قرضہ صاف ہو چکا تھا۔ علی کے واسطے سورج کو پھیرنے والے، اشارہ کر دو کہ میرا بھی کام ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نام و القاب۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا۔ والد نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا نام علی رکھا۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملے کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت علی کا مختصر تعارف۔ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بتول، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہنشاہ ابرار مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل یعنی جس سال نامراد و ناہنجار ابرہا بادشاہ ہاتھیوں کے لشکر کے ہمراہ کعبہ مشرفہ پر حملہ آور ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 برس تھی، 13 رجب المرجب بروز جمعہ المبارک، حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خانہ کعبہ شریف زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے اندر پیدا ہوئے۔ مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے اور شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت شافع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت رہے اور تا دم حیات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امداد و نصرت اور دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مہاجرین اولین اور عشر مبارک مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک خبیث خارجی کے قاتلانہ حملے سے شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان شریف یکشنبہ یعنی اتوار کی رات جامع شہادت نوش فرما گئے۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ شرح کلام رضا۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خالص پاک سادات کی جڑ اور بنیاد ہیں۔ واصل باللہ ہونے یعنی اللہ عز و جل کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر لاکھوں سلام ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کرم اللہ وجہہ الکریم کہنے لکھنے کا سبب، جب قریش مبتلائے قحط ہوئے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بال بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی بارگاہ ایمان پناہ میں لے آئے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور مولا کل سید الرسل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کنارے اقدس یعنی آگوش مبارک میں پرورش پائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گود میں ہوش سنبھالا، آنکھ کھلتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی کی باتیں سنی، عادتیں سیکھیں، تو جب سے اس جناب عرفان مآب رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً رب عز و جل کو ایک ہی جانا، ایک ہی مانا، ہرگز ہرگز بتوں کی نجاست سے ان کا دامن پاک کبھی آلودہ نہ ہوا، اسی لیے لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہہ ملا۔ 10 برس کی عمر میں شجر اسلام کے سائے میں آ گئے۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی زوجیت میں آئیں۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن ہے اور مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ ابو تراب کنیت کب اور کیسے ملی؟ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ مسجد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا، قم ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب۔ اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لمحے بھر میں قرآن ختم کر لیتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تو تلاوت قرآن شروع کر دیتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ مولا علی کی شان بزبان قرآن۔ اللہ عز و جل نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ چار درہم خیرات کرنے کے چار انداز۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی تفسیر خزان العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی جبکہ آپ کے پاس فقط چار دراہم یعنی چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہ تھا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ان چاروں کو خیرات کر دیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو پوشیدہ یعنی چھپا کر اور ایک کو ظاہر۔ سخن آ کر یہاں عطار کا اتمام کو پہنچا، تیری عظمت پہ ناطق اب بھی ہیں آیات قرآنی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا خیرات کرنے کا انداز، سبحان اللہ عز و جل، کیا شان ہے اللہ عز و جل کے نیک بندوں کی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ مال و دولت جمع کرنے کے بجائے اخلاص کے ساتھ خیرات کرنا پسند فرماتے۔ امیر المومنین، ناصر المسلمین، پیکر جود و سخا، مولا مشکل کشا، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس چار درہم تھے، وہ سب راہ خدا عز و جل میں اس طرح خیرات کیے کہ ایک دن کو، ایک رات کو، ایک پوشیدہ اور ایک ظاہر، کہ معلوم نہیں کون سا درہم راہ خدا عز و جل میں زیادہ قبولیت کا شرف پا کر رحمتوں اور برکتوں کی لازوال دولت میں مزید اضافے کا سبب بن جائے۔ دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کبھی صدقہ و خیرات کرنے کی ہمت کر بھی لی تو کہاں رضائے الہی عز و جل کی نیت، کیسا اخلاص اور کہاں کی للہیت، بس کسی طرح لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جناب نے آج اتنے روپے خیرات کر ڈالے۔ جب تک ہمارے صدقہ و خیرات کو شہرت نہ مل جائے قرار نہیں آتا۔ مسجد میں کچھ دے دیا تو خواہش ہوتی ہے کہ امام صاحب نام لے کر دعا کر دیں تاکہ لوگوں کو میرے چندہ دینے کا پتہ چل جائے۔ کسی مسلمان کی خیر خواہی کی تو تمنا یہی ہوتی ہے کہ اب کوئی ایسی صورت بھی بنے کہ ہمارا نام آ جائے، لوگوں کی زبانیں ہماری سخاوت کے ترانے گائیں۔ کسی پر احسان کیا تو خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمارا خادم بن کر رہے، ہماری تعریفوں کے پل باندھے۔ حالانکہ قرآن پاک ہمیں احسان نہ جتانے اور اس کا بدلہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنے کا حکم دے رہا ہے، جیسا کہ اللہ عز و جل پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 262 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے۔ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، احسان رکھنا تو یہ کہ دینے کے بعد دوسروں کے سامنے اظہار کریں کہ ہم نے تیرے ساتھ ایسے ایسے سلوک کیے، اور اس کو مقدر یعنی غمگین کریں، اور تکلیف دینا یہ کہ اس کو آڑ دلائیں یعنی شرمندہ کریں کہ تو نادار تھا، مفلس تھا، مجبور تھا، نکما تھا، ہم نے تیری خبر گیری کی، یا اور طرح دباؤ دیں، یہ ممنوع فرمایا گیا۔ تاش پے کرے اخلاص و صفا مولا مشکل کشا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کے ساتھ صدقہ و خیرات کرنے کا جذبہ و سعادت نصیب ہو جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولا علی کی قرآن فہمی، ظاہر و باطنی علوم پر خبردار، صاحب سینہ پر انوار، مولا علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بطور تحدیث نعمت فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی، بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دے دل مرتضی سوز صدیق دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر، امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اگر میں چاہوں تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفصیل لکھتے ہوئے اتنے رجسٹرز تیار ہو جائیں کہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے۔ شہر علم و حکمت کا دروازہ، دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ نمبر 2، انا دار الحکمتی و علی بابوہا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مولا علی کی شان بزبان نبی غیب دان، مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نبی محتشم تاجدار امم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے، جن سے یہود نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ ماجدہ کو تہمت لگائی اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی تو انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہ تھا۔ پھر شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، میری محبت میں افراط کرنے یعنی حد سے بڑھنے والے، مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہیں، اور بغض رکھنے والوں کا بغض انہیں اس پر ابھارے گا کہ مجھے بہتان لگائیں گے۔ تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، تفضیل کا جویا نہ ہو مولا کی ولا میں، یوں چھوڑ کے گوہر کو نہ تو بحر خزف جا۔ یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں اتنا نہ بڑھ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما پر فضیلت دینے لگے، ایسی بھول کر کے موتیوں جیسے صاف شفاف عقیدے کو چھوڑ کر ٹھیکریوں جیسا ردی عقیدہ اختیار نہ کر۔ عداوت علی، مفسر شہیر اکرم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، محبت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اصل ایمان ہے، ہاں محبت میں ناجائز افراط یعنی حد سے بڑھنا برا ہے، مگر عداوت علی اصل ہی سے حرام بلکہ کبھی کفر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی المرتضی شیر خدا ہیں کہ ان سے خوش حبیب کبریا ہیں، ظاہر و باطن کے عالم فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ایسے عالم ہیں جن کے پاس ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے، باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہیں، اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جس سے صوفیاء خبردار ہیں، یا ظاہر وہ جو نقل سے معلوم ہو، باطن وہ جو کشف سے معلوم ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی کے تین حروف کی نسبت سے مولا علی کے مزید تین فضائل. امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، امام العادلین. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فاتح خیبر، حیدر کرار، صاحب ذوالفقار حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو تین ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی. صحابہ کرام علی مردوان نے پوچھا، وہ تین فضائل کون سے ہیں؟ فرمایا، نمبر ون، اللہ کے پیارے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے اپنی صاحب زادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے نکاح میں دیا. نمبر ٹو، ان کی رہائش سرکار ابد قرار، شافع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد النبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ ہے. نمبر تھری، غزوہ خیبر میں ان کو پرچم اسلام عطا فرمایا گیا. بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. صحابہ کی فضیلت میں ترتیب، سبحان اللہ عز و جل. حضرت سیدہ مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان کے بھی کیا کہنے، کہ امیر المومنین حضرت سیدہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کی قسمت پر رشک فرماتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت سیدہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فضائل میں ان سے بھی بڑھ گئے. فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلی و ادنا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں. بعد انبیاء و مرسلین، تمام مخلوقات الہی، انس و جن و ملک یعنی انسانوں، جنوں اور فرشتوں سے افضل صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق آدم، پھر عثمان غنی، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم. جو شخص مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضرت سیدنا صدیق یا فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل بتائے، گمراہ بد مذہب ہے. خلفائے اربعہ راشدین کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ و حضرت حسنین و اصحاب بدر و اصحاب بعث الرضوان علیم رضوان کے لیے افضلیت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں. افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو. اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں. مصطفیٰ کے سب صحابہ جنتی ہیں لاجرم، سب سے راضی حق تعالی سب پہ ہے اس کا کرم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اشرہ مبشرہ کے اسماء گرامی، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں. اشرہ مبشرہ ان دس صحابہ کرام علی رضوان کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ عز و جل کے حبیب، حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے خصوصی طور پر جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. خلفائے راشدین کی فضیلت، فقیہ امت حضرت سیدہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، اور علی اس کا دروازہ ہے. تیرے چاروں ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محبت علی کا تقاضا، امیر المومنین حضرت سیدہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں، پھر فرمایا میری محبت اور شیخین جلیلین ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔
کبھی بھی پیاس نہ لگنے کا انوکھا راز۔
جو لوگ دمادم مست قلندر علیحدہ پہلا نمبر والا نظریہ رکھتے ہیں سخت خطا پر ہیں۔ ان کی فہمائش کے لیے ایک ایمان افروز حکایت پیش کی جاتی ہے، پڑھیں اور اللہ تعالیٰ توفیق بخشے تو قبول حق کریں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد عبداللہ مہتدی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، حرم شریف میں ایک شخص کے بارے میں سنا کہ یہ پانی نہیں پیتا، مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے اس سے مل کر اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں حلہ کا باشندہ ہوں، ایک رات میں نے خواب میں قیامت کا ہوشربہ منظر دیکھا اور شدت پیاس سے خود کو بیتاب پایا اور کسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض مبارک پر پہنچ گیا، وہاں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت مولا علی شیر خدا علیم رضوان کو پایا، یہ حضرات لوگوں کو پانی پلا رہے تھے، میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا کیونکہ مجھے ان پر بڑا ناز تھا، میں ان سے بہت محبت کرتا تھا اور تینوں خلفاء سے انہیں افضل جانتا تھا، مگر یہ کیا، آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مجھ سے چہرہ مبارک ہی پھیر لیا، کیونکہ پیاس بہت زیادہ لگی تھی، میں باری باری ان تین خلفاء کے پاس بھی گیا، ہر ایک نے مجھ سے اعراض کیا یعنی اپنا مبارک منہ پھیر لیا، اتنے میں میری نظر مدینے کے تاجور سلطان بحربر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پڑی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ انور میں حاضر ہو کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مولا علی نے مجھے پانی نہیں پلایا بلکہ اپنا منہ ہی پھیر لیا، ارشاد ہوا وہ تمہیں پانی کیسے پلائیں، تم تو میرے صحابہ سے بغض رکھتے ہو، یہ سن کر مجھے اپنے عقیدے کے غلط ہونے کا یقین ہو گیا اور میں نے بصد ندامت حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سچی توبہ کی۔ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک پیالہ عنایت فرمایا جو میں نے پی لیا، پھر میری آنکھ کھل گئی، الحمدللہ عز و جل، جب سے دست مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیالہ پیا ہے مجھے بالکل پیاس نہیں لگتی، اس خواب کے بعد میں نے اپنے اہل و عیال کو توبہ کی تلقین کی، ان میں سے جنہوں نے توبہ کر کے مسلک اہل سنت و جماعت قبول کیا میں نے ان سے مراسم یعنی تعلقات قائم رکھے، باقیوں سے توڑ ڈالے، جب دامن حضرت سے ہم ہو گئے وابستہ دنیا کے سبھی رشتے بیکار نظر آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام علی مردوان کی عظمت و شان کا دل سے معترف ہوتا ہے، اگر کوئی شخص بعض صحابہ کرام علی مردوان سے محبت اور بعض سے بغض رکھتا ہے تو وہ سخت غلطی پر ہے، اللہ عز و جل ہمیں تمام صحابہ کرام و اہل بیت عظام علی مردوان سے سچی محبت و عقیدت عنایت فرمائے، اس پر استقامت بخشے اور اسی الفت و ارادت کی حالت میں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور چار یار کا جوار یعنی پڑوس عنایت فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی مدینے میں، بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی کی زیارت عبادت ہے، دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 74 پر صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الحادی حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وسلم نے ارشاد فرمایا، علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مردوں سے گفتگو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عظمت و شان کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ غفور عز و جل کی عطا سے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اہل قبور سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور و رحمت اللہ، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ عز و جل کی رحمت ہو، اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں۔ سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، یا امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتھنوں سے پیپ بہہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، زندگی ایک دن گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ عبرت کے مدنی پھول۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی رفعت و عظمت اور قوت سماعت کی ایک جھلک دیکھنے میں آئی کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے مردوں سے ان کے برزخی حالات پوچھے، جوابات سنے اور انہیں دنیاوی حالات ارشاد فرمائے۔ یقیناً یہ آپ کی عظیم الشان کرامت ہے۔ نیز اس روایت میں ہمارے لیے عبرت کے مدنی پھول بھی ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عقائد و اعمال کو نہ سدھارے گا، دنیاوی خواہشات کے جال میں پھنس کر آخرت سے غافل رہے گا، اس کی قبر اس کے لیے سختیوں کا گھر بنے گی، اور یہ دنیا کی بے جا فکریں اور خواہشیں اس کے کسی کام نہ آئیں گی، بلکہ صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کی فکر میں لگا رہنے والا اور پھر اسی حال میں مر کر اندھیری قبر کی سیڑھی اتر جانے والا اپنے دنیاوی مال سے کوئی فائدہ نہ اٹھا پائے گا۔ لواحقین و ورسا اس کے مال پر قبضہ بلکہ حصول مال کے لیے جھگڑا کر کے اپنی اپنی راہ لیں گے، اور یہ نادان انسان جمع مال کی دھن میں مست رہتے ہوئے حلال حرام کی تمیز بھلا بیٹھنے اور گناہوں بھری زندگی گزارنے کی وجہ سے عذاب نار کا حقدار قرار پائے گا۔ دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، مال دنیا دو جہاں میں ہے وبال، کام آئے گا نہ پیشے ذوالجلال۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے مصطفیٰ کی مولا مشکل کشا پر عطائے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے جس قدر فضائل و کمالات آپ نے ملاحظہ فرمائے، وہ سب رسول خدا محمد مصطفیٰ قاسم نعمت ہر دو سرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی خصوصی شفقتوں اور عطاؤں کے طفیل اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جس پر آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بعد آنے والا ہر شخص رشک کرتا ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کو اپنا محبوب قرار دے کر ایسا ممتاز مقام عطا فرمایا کہ جس تک کوئی بڑے سے بڑا ولی، قطب، غوث، ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ بحر شریعت جلد اول صفحہ 253 پر ہے۔ کوئی ولی کتنے ہی بڑے مرتبے کا ہو، کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ واہ کیا بات ہے فاتح خیبر کی۔ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر شفقت و عطائے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عکاسی کرتی ہوئی ایک ایمان افروز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح دے گا، وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، نیز اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی امید رکھتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے گا۔ فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ انہیں لایا گیا تو محبوب رب العباد راحت ہر قلب ناشاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن یعنی تھوک شریف لگایا اور دعا فرمائی، وہ ایسے اچھے ہو گئے گویا انہیں درد تھا ہی نہیں، اور انہیں جھنڈا دے دیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ان لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک وہ ہماری طرح مسلمان نہ ہو جائیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نرمی اختیار کرو یہاں تک کہ ان کے میدان میں اتر جاؤ، پھر انہیں اسلام کی دعوت دو، اور اللہ عز و جل کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم، اگر اللہ عز و جل تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے اس سے اچھا ہے کہ تمہارے پاس سرخ اونٹ ہوں۔ قوت حیدری کی ایک جھلک۔ غزوہ خیبر میں ایک یہودی نے حضرت حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر وار کیا۔ اسی دوران آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ڈھال گر گئی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھ کر قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور اپنے ہاتھوں سے قلعے کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنایا۔ وہ کواڑ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ میں برابر رہا اور آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم لڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھوں خیبر کو فتح فرمایا۔ یہ کواڑ اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد 40 آدمیوں نے مل کر اٹھانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہوئے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کسی اور نے بھی کیا خوب کہا ہے، علی حیدر تیری شوکت تیری سولت کا کیا کہنا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علی جیسا کوئی بہادر نہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک نمایاں ترین وصف یعنی خوبی شجاعت و بہادری ہے، اور اس بہادری کو غیبی تائید بھی حاصل ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ایک غزوے میں کفار بد اتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے تو غیب سے یہ آواز آئی، علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ ہے علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لعاب و دعائے مصطفیٰ کی برکتیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ سلطان زمان و زمن محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن لگنے کے بعد میری دونوں آنکھیں کبھی نہ دکھیں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گرمیوں میں گرم کپڑے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ جب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میری آنکھوں میں اپنا منہ مبارک سے لعاب لگایا تو ساتھ میں یہ دعا بھی دی، یعنی اے اللہ علی سے گرمی اور سردی دور فرما دے، اس دن سے مجھے نہ گرمی لگتی ہے اور نہ ہی سردی۔ اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ مولا علی کا اخلاص۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس قدر بہادر ہونے کے باوجود تکبر، ریاکاری اور خود نمائی وغیرہ ہر طرح کے رذائل سے پاک اور پیکرے عمل و اخلاص تھے، جیسا کہ حضرت علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں، حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے جہاد میں ایک کافر کو پچھاڑا اور اسے قتل کے ارادے سے اس کے سینے پر بیٹھے، اس نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تھوک دیا، آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا، سینے سے اٹھ گئے۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، تیری اس حرکت سے مجھے غصہ آ گیا، اب تیرا قتل نفسانی وجہ سے ہوتا نہ کہ ایمانی وجہ سے، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ وہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ اخلاص دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ حیدر کرار و صاحب ذوالفقار امیر المومنین مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اخلاص کی برکت سے یہودی کو اسلام جیسی عظیم الشان نعمت نصیب ہو گئی، اسی طرح ہمارے دیگر اسلاف کرام رحمہم اللہ السلام بھی ہمہ وقت اپنے نیک اعمال کو جانچتے رہتے کہ یہ عمل کہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تو نہیں، اگر کسی نیک عمل میں نفس و شیطان کی مداخلت یا ریاکاری کا تھوڑا سا بھی شائبہ محسوس فرماتے تو فوراً اس سے بچنے، بلکہ بسا اوقات تو اس عمل صالح کو دوبارہ کرنے کی ترکیب بناتے۔ چنانچہ 30 سال کی نمازیں دہرائیں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال تک مسجد کی پہلی صف میں با جماعت نماز ادا فرماتے رہے۔ ایک بار ان کو پہلی صف میں جگہ نہ ملی اور دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو شرم محسوس ہونے لگی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو آج اس آدمی کی پہلی صف چھوٹ گئی ہے۔ یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سنبھل گئے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگے کہ اے نفس، میں 30 سال تک جو نمازیں پہلی صف میں ادا کرتا رہا کیا وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھی جو آج تجھے شرم آ رہی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پچھلے 30 سال کی نمازیں دہرائیں اور کمال صدق و اخلاص کی نادر مثال قائم فرمائی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقویٰ کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم مجھ سے ہو، نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں فرمان فضیلت نشان ہے، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ اے طلعت شہ آ، تجھے مولا کی قسم آ، اے ظلمت دل جا، تجھے اس رخ کا حلف جا۔ یعنی اے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے رخ زیبا کی روشنی، تجھے اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں کہ مجھ پر اپنی تجلی ڈال، اور اے میرے دل کی تاریکی، تجھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرے انور کی قسم، مجھ سے دور ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تم میرے بھائی ہو۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام علی رضوان کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس حالت میں حاضر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمایا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ شرح حدیث۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی تم رشتے میں بھی میرے چچا زاد بھائی ہو، اور اب اس عقد مؤاخات یعنی بھائی چارے کے قول و قرار میں بھی تم کو اپنا بھائی بنایا اور دنیا و آخرت میں اپنا بھائی بنایا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ مگر خیال رہے کہ اس کے باوجود کبھی حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضور صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو بھائی کہہ کر نہ پکارا، جب کبھی پکارا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ کر ہی پکارا، پھر کسی ایرے غیرے کو بھائی کہنے کا حق کیسے ہو سکتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خدا کا عشق مصطفیٰ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا، خدا عز و جل کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ہمارے نزدیک اپنے مال و آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب یعنی پیارے ہیں۔ شیر خدا کی خدا داد خوبیاں۔ حضرت سیدنا ابی صالح رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ذرار رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، میرے سامنے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے اوصاف یعنی خوبیاں بیان کیجئے۔ حضرت سیدنا زرار رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے علم و عرفان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ عز و جل کے معاملے اور اس کے دین کی حمایت میں مضبوط ارادے رکھتے، فیصلہ کن بات کرتے اور انتہائی عدل و انصاف سے کام لیتے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات منبع علم و حکمت تھی، جب کلام یعنی گفتگو کرتے تو دہنے مبارک سے حکمت و دانائی کے پھول جھڑتے، دنیا اور اس کی رنگینیوں سے وحشت کھاتے، رات کے اندھیرے میں عبادت الہی عز و جل سے مسرور یعنی خوش ہوتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بہت زیادہ رونے والے، دور اندیش اور غم زدہ تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے، کھردرا اور موٹا لباس پسند فرماتے اور موٹی روٹی کھاتے۔ اللہ عز و جل کی قسم، روب و دبدبا ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر ایک آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کلام یعنی بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا، حالانکہ جب ہم حاضر ہوتے تو ملنے میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خود پہل کرتے، اور جب ہم سوال کرتے تو جواب ارشاد فرماتے اور ہماری دعوت قبول فرماتے، جب مسکراتے تو دندان مبارک ایسے معلوم ہوتے جیسے موتیوں کی لڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پرہیزگاروں کا احترام کرتے، مسکینوں سے محبت فرماتے، کسی طاقتور یا صاحب ثروت یعنی سرمایہ دار کو اس کی باطل یعنی بیکار آرزو میں امید نہ دلاتے۔ کوئی بھی کمزور شخص آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی عدالت سے مایوس نہ ہوتا، بلکہ اسے امید ہوتی کہ مجھے یہاں انصاف ضرور ملے گا۔ اللہ عز و جل کی قسم، میں نے دیکھا کہ جب رات آتی تو آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنی داڑھی مبارک پکڑ کر زارو قطار روتے اور زخمی شخص کی طرح تڑپتے۔ میں نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے دنیا، آیا تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے یا ابھی تک میری مشتاق یعنی میرا شوق رکھتی ہے؟ اے دھوکے باز دنیا، جا تو کسی اور کو دھوکہ دے، میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، اب اس میں ہرگز رجوع نہیں، تیری عمر بہت کم اور تیری آسائشیں اور نعمتیں انتہائی حقیر ہیں اور تیرے نقصانات بہت زیادہ ہیں، ہائے سفر آخرت نہایت طویل ہے، زاد راہ بہت قلیل یعنی تھوڑا سا اور راستہ انتہائی خطرناک اور پیچدار ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حتیٰ کہ ریش یعنی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی اور وہاں موجود لوگ بھی زارو قطار رونے لگے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل ابو الحسن یعنی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر رحم فرمائے، اللہ عز و جل کی قسم وہ ایسے ہی تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولا علی مومنوں کے ولی ہیں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہاں ولی سے کیا مراد ہے؟ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یہاں ولی بمعنی خلیفہ نہیں بلکہ بمعنی دوست یا بمعنی مددگار ہے، جیسا رب عز و جل فرماتا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ ترجمہ کنز الایمان، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے۔ وہاں بھی ولی بمعنی مددگار ہے۔ اس فرمان سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مصیبت میں یا علی مدد کہنا جائز ہے، کیونکہ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر مومن کے مددگار ہیں تا قیامت۔ دوسرے یہ کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مولا علی کہنا جائز ہے، کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہر مسلمان کے ولی اور مولا ہیں۔ دشمن کا زور بڑھ چلا ہے یا علی مدد، اب ذوالفقار حیدری پھر بے نیام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا علی مدد کہنے کے دلائل جاننے کے لیے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یا علی مدد کہنے کے مسئلے کی وضاحت جاننے اور بہت سارے وساوس دور کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ثبوت نامی وی سی ڈی ہدیتاً حاصل کر کے اسے ملاحظہ فرمائیے۔ نیز
اسی رسالے کے صفحہ 56-95 پر بھی
قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اہل بیت سے محبت کی فضیلت، سرکار ابد قرار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جو مجھے دوست رکھتا ہے اور ساتھ ہی ان کو اور ان کے والدین کو بھی محبوب رکھتا ہے وہ بروز قیامت میرے ساتھ ہوگا۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دود امانے اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جسے اہل بیت کی محبت مل جائے اسے دونوں جہاں کی عزت مل جائے گی، آخرت میں رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میسر آئے گی اور اہل بیت کے صدقے اس کی بخشش و مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ شرح کلام رضا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی نما دونوں میرے پھول ہیں، ان ہی دونوں جنتی پھولوں کا صدقہ احمد رضا کو بروز قیامت پھول کی طرح ہستا بستا رکھنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھرانہ حیدر کی فضیلت. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نما ایک بار بیمار ہو گئے. امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ اور خادمہ حضرت سیدنا فدا رضی اللہ تعالیٰ نما نے ان دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ نما کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی. اللہ تعالیٰ نے دونوں شہزادوں رضی اللہ تعالیٰ نما کو شفا عطا فرمائی. چنانچہ 3 روزے رکھ لیے گئے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم 3 سا جو لائے. ایک ایک سا یعنی 4 کلو میں سے 160 گرام کم تینوں دن پکایا. جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر حاضر ہو گئے اور روٹیوں کا سوال کیا تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دیں اور صرف پانی سے افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے امیر المومنین مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھرانے کے اس ایمان افروز ایثار کو اس طرح بیان فرمایا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ترجمہ کنز الایمان. اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو. ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے، تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا. حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں اور حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم غزوہ ذوالعشیرہ میں تھے کہ نبی آخر زمان رسول غیب دان سلطان دو جہان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو ان دو شخصوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ بدبخت ہیں؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پس رسول ذی وقار غیبوں پر خبردار بإذن پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، نمبر 1، قوم سمود کا وہ شخص یعنی قدار بن سالف جس نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھیں، اور نمبر 2، اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، وہ شخص جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی خون سے سرخ کر دے گا. جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی، جن کا کوثر ہے جنت ہے اللہ کی، جن کے خادم پہ رافت ہے اللہ کی، دوست پر جن کے رحمت ہے اللہ کی، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 3 خارجیوں کی 3 صحابہ کے بارے میں سازش. دعوت اسلامی کے اشادی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 192 صفحات پر مشتمل کتاب سوانح کربلا صفحہ 76 سے 77 پر صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الہادی نقل فرماتے ہیں، خوارج میں سے ایک نامراد عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے برق بن عبداللہ تمیمی خارجی اور عمر بن بکیر تمیمی خارجی کو مکہ المکرمہ میں جمع کر کے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی، حضرت سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان اور حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کے قتل کا معاہدہ کیا، اور امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قتل کے لیے ابن ملجم آمادہ ہوا اور ایک تاریخ معین یعنی طے کر لی گئی. ابن ملجم کی بدبختی کا سبب عشق مجازی ہوا. مستدرک میں ہے کہ ابن ملجم ایک خارجیہ عورت کے عشق مجازی میں گرفتار ہو گیا تھا. اس ظالمہ خارجیہ عورت نے شادی کے لیے مہر میں 3000 درہم اور نعوذ باللہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قتل کا مطالبہ رکھا تھا. ابن ملجم کوفہ پہنچا اور وہاں کے خوارج سے ملا اور انہیں در پردہ اپنے ناپاک ارادے کی اطلاع دی تو وہ بھی اس کے ساتھ متفق ہو گئے. شہادت کی رات. اس ماہ رمضان مبارک 40 سنہ ہجری میں آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یہ دستور تھا کہ ایک شب حضرت سینا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شب حضرت سینا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک شب حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس افطار فرماتے اور 3 لقموں سے زیادہ تناول نہ فرماتے اور کم کھانے کی وجہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، مجھے یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملتے وقت میرا پیٹ خالی ہو. شہادت کی رات تو یہ حالت رہی کہ بار بار مکان سے باہر تشریف لاتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے، بخدا عز و جل مجھے کوئی خبر جھوٹی نہیں دی گئی، یہ وہی رات ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے. گویا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنی شہادت کا پہلے ہی سے علم تھا. قاتلانہ حملہ. شب جمعہ 17 یا 19 رمضان المبارک 40 سنہ ہجری کو حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ نما کے والد بزرگوار حیدر کرار صاحب ذوالفقار امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سحر یعنی صبح کے وقت بیدار ہوئے. مؤذن نے آ کر آواز دی اور کہا، الصلاح الصلاح. چنانچہ آپ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نماز پڑھنے کے لیے گھر سے چلے. راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے صدائیں دیتے اور جگاتے ہوئے مسجد کی طرف تشریف لیے جا رہے تھے کہ اچانک ابن ملجم خارجی بدبخت نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم پر تلوار کا ایک ایسا ظالمانہ وار کیا کہ جس کی شدت سے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری. اتنے میں چاروں طرف سے لوگ دوڑ کر آئے اور اس خارجی بدبخت کو پکڑ لیا. اس المناک واقعے کے 2 دن بعد آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جام شہادت نوش فرما گئے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابن ملجم کی لاش کے ٹکڑے نظر آتش کر دیے گئے. حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین اور سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو غسل دیا. حضرت سیدنا امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دار العمارت کوفہ میں رات کے وقت دفن کیا. لوگوں نے ابن ملجم بد کردار و بد اتوار کے جسم کے ٹکڑے کر کے ایک ٹوکرے میں رکھ کر آگ لگا دی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا. بعد موت قاتل علی کی سزا کی لرزہ خیز حکایت. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیضان سنت جلد دوم کے 505 صفحات پر مشتمل باب غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 199 پر ہے. عصمہ عبادانی کہتے ہیں، میں کسی جنگل میں گھوم رہا تھا کہ میں نے گرجا دیکھا. گرجا میں ایک راہب کی خانقاہ تھی. اس کے اندر موجود راہب سے میں نے کہا کہ تم نے اس ویران مقام پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی ہو وہ مجھے بتاؤ. تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک روز یہاں شتر مرغ جیسا ایک دیو ہیکل سفید پرندہ دیکھا. اس نے اس پتھر پر بیٹھ کر قے کی. اس میں سے ایک انسانی سر نکل پڑا. وہ برابر قے کرتا رہا اور انسانی اعضا نکلتے رہے اور بجلی کسی سرعت یعنی پھرتی کے ساتھ ایک دوسرے سے جڑتے رہے یہاں تک کہ وہ مکمل آدمی بن گیا. اس آدمی نے جو ہی اٹھنے کی کوشش کی، اس دیو ہیکل پرندے نے اس کے ٹھونگ ماری اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پھر نکل گیا. کئی روز تک میں یہ خوفناک منظر دیکھتا رہا. میرا یقین خدا عز و جل کی قدرت پر بڑھ گیا کہ واقعی اللہ عز و جل مار کر جلانے پر قادر ہے. ایک دن میں اس دیو ہیکل پرندے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے دریافت کیا کہ اے پرندے، میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے تجھ کو پیدا کیا، اب کی بار جب وہ انسان مکمل ہو جائے تو اس کو باقی رہنے دینا تاکہ میں اس سے اس کا عمل معلوم کر سکوں. تو اس پرندے نے فصیح عربی میں کہا، میرے رب عز و جل کے لیے ہی بادشاہت اور بقا ہے، ہر چیز فانی ہے، ہے اور وہی باقی ہے، میں اس کا ایک فرشتہ ہوں اور اس شخص پر مسلط کیا گیا ہوں تاکہ اس کے گناہ کی سزا دیتا رہوں۔ جب قے میں وہ انسان نکلا تو میں نے اس سے پوچھا، اے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے انسان، تو کون ہے اور تیرا قصہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم ہوں۔ جب میں مر چکا تو اللہ عز و جل کے سامنے میری روح حاضر ہوئی، اس نے میرا نامہ اعمال مجھ کو دیا جس میں میری پیدائش سے لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنے تک کی ہر نیکی اور بدی لکھی ہوئی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے اس فرشتے کو حکم دیا کہ وہ قیامت تک مجھے عذاب دے، یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور دیو ہیکل پرندے نے اس پر ٹھونگے ماری اور اس کو نگل گیا اور چلا گیا۔ شہوت کی پیروی کا دردناک انجام۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قاتل کا، جو کہ خارجی بد دین و گمراہ تھا، کیسا دردناک انجام ہوا۔ وہ بد نصیب کیوں اتنا بڑا گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہوا؟ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ وہ ایک خارجیہ عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ اس خارجیہ نے شادی کا مہر یہ مقرر کیا تھا کہ تمہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو شہید کرنا پڑے گا۔ افسوس، عشق مجازی میں ابن ملجم اندھا ہو گیا اور اس نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسی عظیم ہستی کو شہید کر دیا۔ اس نابکار کو وہ عورت تو خاک ملنی تھی، ہاتھوں ہاتھ یہ سزا ملی کہ لوگوں نے دیکھتے ہی دیکھتے اسے پکڑ لیا، بالآخر اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹوکرے میں ڈال کر آگ لگا دی گئی اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا، اور مرنے کے بعد تا قیامت جاری رہنے والے اس کے لرزہ خیز عذاب کا ابھی آپ نے تذکرہ سنا۔ وہ بدبخت نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ حضرت سیدنا ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ نے بالکل سچ فرمایا ہے کہ شہوت کی گھڑی بھر پیروی طویل غم کا باعث ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی شان۔ صحابی رسول ہاشمی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کا فرمان عظیم ہے، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، کیونکہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ سونا خیرات کرے تب بھی نہ ان کے ایک مد کو پہنچے نہ آدھے کو۔ جتنے تارے ہیں اس چرخ زی جاہ کے، جس قدر ماہ پارے ہیں اس ماہ کے، جانشیں ہیں جو مرد حق آگاہ کے، اور جتنے ہیں شہزادے اس شاہ کے، ان سب اہل مکانت پہ لاکھوں سلام۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، چار مد کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سا ساڑھے چار سیر کا، تو مد ایک سیر آدھا پاؤ ہوا، یعنی میرا صحابی قریباً سوا سیر جو خیرات کرے اور ان کے علاوہ کوئی مسلمان خواہ غوث و قطب ہو یا عام مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے، تو اس کا سونا قرب الہی عز و جل اور قبولیت میں صحابی کے سوا سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہی حال روزہ نماز اور ساری عبادات کا ہے۔ جب مسجد النبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی نماز دوسری جگہ کی نمازوں سے 50,000 گنا ہے، تو جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب اور دیدار پایا ان کا کیا پوچھنا اور ان کی عبادات کا کیا کہنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرات صحابہ علیم رضوان کا ذکر ہمیشہ خیر سے ہی کرنا چاہیے۔ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکے لفظ سے یاد نہ کرو، یہ حضرات وہ ہیں جنہیں رب عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ مہربان باپ اپنے بیٹے کو بروں کی صحبت میں نہیں رہنے دیتا، تو مہربان رب عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بروں کی صحبت میں رہنا کیسے پسند فرماتا۔ رسول اللہ طیب ان کے سب ساتھی بھی طاہر ہیں، چنیدہ بہر پاکاں حضرت فاروق آدم ہیں۔ مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کی حقیقی الفت و عقیدت کی سعادت الحمدللہ عز و جل صرف اہل سنت کے حصے میں آئی۔ دین پر استقامت پانے، صحابہ و اہل بیت علیم رضوان کی محبت کا جام پینے پلانے اور اولیاء کرام کا خصوصی فیضان پانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے کہ اس مدنی ماحول سے وابستگی دونوں جہانوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دعوت اسلامی کے پربہار مدنی ماحول میں بگڑے ہوئے عقائد و اعمال کی نحوستوں اور گندگیوں سے چھٹکارا ملتا اور حق پر قائم رہنے کا پختہ ذہن بنتا ہے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک ایمان افروز مدنی بہار پیش کی جاتی ہے۔ چنانچہ بد عقیدگی سے توبہ۔ لطیف آباد حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا، بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا اور میں 3 سال تک نیاز شریف اور میلاد شریف وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتا رہا۔ مجھے پہلے درود شریف سے بہت شغف تھا، یعنی بے حد دلچسپی اور رغبت تھی، مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا۔ اتفاق سے ایک بار میں نے درود شریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ دوبارہ جاگا اور میں نے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ ایک رات جب درود شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں سبز گنبد کا دیدار ہو گیا اور بے ساختہ میری زبان سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جاری ہو گیا۔ صبح جب اٹھا تو میرے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر حق کا راستہ کون سا ہے۔ حسن اتفاق سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا تو کسی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی۔ میں چونکہ متذبذب یعنی کنفیوز تھا، اس لیے تلاش حق کے جذبے کے تحت مدنی قافلے کا مسافر بن گیا۔ میں نے سفید امامہ باندھا تھا، مگر سبز امامے والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر نہ کسی قسم کی تنقید کی نہ ہی طنز کیا، بلکہ اجنبیت ہی محسوس نہ ہونے دی۔ امیر قافلہ نے مدنی انعامات کا تعارف کروایا اور اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے مدنی انعامات کا بغور مطالعہ کیا تو چونک اٹھا، کیونکہ میں نے اتنے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی ہی بار پڑے تھے۔ عاشقان رسول کی صحبت اور مدنی انعامات کی برکت سے مجھ پر رب لم یزل عز و جل کا فضل ہو گیا۔ میں نے مدنی قافلے کے تمام مسافروں کو جمع کر کے اعلان کیا کہ کل تک میں بد عقیدہ تھا، آپ سب گواہ ہو جائیے کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی نیت کرتا ہوں۔ اسلامی بھائیوں نے اس پر فرحت و مسرت کا اظہار کیا۔ دوسرے دن 30 روپے کی نکتی، ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے، منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ الربانی کی نیاز دلوائی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی۔ میں 35 سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی رات بغیر تکلیف کے نہ گزرتی تھی، نیز میری سیدھی داڑھ میں تکلیف تھی جس کے باعث صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا۔ الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی کوئی تکلیف نہ ہوئی اور الحمدللہ عز و جل میں سیدھی داڑھ سے بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھا رہا ہوں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ عقائد اہل سنت حق ہیں اور میرا حسن ظن ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ چھائے گر شیطنت تو کریں دیر مت، قافلے میں چلیں قافلے میں چلو، صحبت بد میں پڑ کر عقیدہ بگڑ، گر گیا ہو چلیں قافلے میں چلو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بارے میں سوال جواب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض لوگ اللہ عز و جل کے سوا دوسرے سے مدد مانگنے کے تعلق سے وسوسوں کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو سمجھانے کی کوشش کا ثواب کمانے کی اچھی نیتوں سے چند سوال جواب پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ایک بار پڑھنے سے تسلی نہ ہو تو 3 بار پڑھ لیجئے، انشاء اللہ عز و جل انشراح صدر ہوگا، یعنی سینہ کھل جائے گا، بات دل میں اتر جائے گی، وسوسے دور ہوں گے اور اطمینان قلب نصیب ہوگا۔ حضرت علی کو مشکل کشا کہنا کیسا ہے؟ سوال نمبر 1، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مشکل کشا کہنا کیسا ہے؟ کیا صرف اللہ عز و جل ہی مشکل کشا نہیں؟ جواب، مشکل کشا کے معنی ہے مشکل حل کرنے والا۔ مشکل میں مدد کرنے والا۔ بے شک حقیقی معنوں میں اللہ عز و جل ہی مشکل کشا ہے، مگر اس کی عطا سے انبیاء، صحابہ اور اولیاء بلکہ عام بندے بھی مشکل کشا اور مددگار ہو سکتے ہیں۔ اس کی عام فہم مثال یہ ہے کہ پاکستان میں جا بجا یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، مددگار پولیس فون نمبر 15۔ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ پولیس چوروں، ڈاکوؤں وغیرہ سے بچانے، دشمنوں کے خطروں اور دیگر مشکل موقعوں پر مشکل کشائی یعنی مدد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ سے ہجرت کر کے جو صحابہ کرام علیم رضوان مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہنچے، وہاں ان کی نصرت یعنی مدد کرنے والے صحابہ علیم رضوان انصار کہلائے، اور انصار کے معنی مددگار ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو جب پولیس مشکل کشا، سماجی کارکن حاجت روا، چوکی دار مددگار اور قاضی فریاد رس ہو سکتا ہے، تو اللہ عز و جل کی عطا سے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کیوں مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو، اے شیر خدا بحر مدد تیغ بکف جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولا علی کہنا کیسا؟ سوال نمبر 2۔ مولانا معاف کیجئے، ابھی آپ نے مولا علی کہا، حالانکہ مولا تو صرف اللہ عزوجل ہی کی ذات ہے۔ جواب: بے شک حقیقی معنوں میں اللہ عزوجل ہی مولا ہے، مگر مجازن یعنی غیر حقیقی معنوں میں دوسرے کو مولا کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ آج کل علماء کرام بلکہ عموماً ہر داڑھی والے کو مولانا کہہ کر مخاطب کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے مولانا کے معنی پر بھی غور فرمایا؟ اگر نہیں تو سن لیجئے، مولانا کے معنی ہے ہمارا مولا۔ دیکھیے سوال میں بھی تو مولانا کہا گیا ہے۔ جب عام شخص کو بھی مولانا یعنی ہمارا مولا کہنے میں کوئی وسوسہ نہیں آتا، تو آخر مولا علی کہنے میں کیوں وسوسہ آ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر شیطان کو بھگا دیجئے، اور تسلی رکھیے کہ مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے مولا ہونے کی تو حدیث پاک میں صراحت موجود ہے۔ چنانچہ سنیے اور حب علی میں سر دھنیے: جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روزے شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ مولا علی کے معنی: مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے الفاظ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں کے تحت فرماتے ہیں، مولا کے بہت سے معنی ہیں: دوست، مددگار، آزاد شدہ غلام، غلام کو آزاد کرنے والا، مولا۔ اس حدیث پاک میں مولا کے معنی خلیفہ یا بادشاہ نہیں، یہاں مولا بمعنی دوست اور محبوب ہیں، یا بمعنی مددگار۔ اور واقعی حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسلمانوں کے دوست بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، اس لیے آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو مولا علی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ، جبریل امین اور نیک مومنین کو مولا کہا گیا۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ التحریم کی آیت نمبر 4 میں رب عزوجل فرماتا ہے: فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان: تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے۔ کہا جس نے یا غوث اغثنی تو دم میں، ہر آئی مصیبت ٹلی غوث آدم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفسرین کے نزدیک مولا کے معنی: سوال نمبر 3، آپ نے مولا کے معنی مددگار لکھے ہیں، کیا دیگر مفسرین کا بھی اس سے اتفاق ہے؟ جواب: کیوں نہیں، متعدد تفاسیر کے حوالے دیے جا سکتے ہیں، نمونتاً 6 کتب تفسیر کے نام ملاحظہ ہوں، جس میں اس آیت مبارکہ میں وارد لفظ مولا کے معنی ولی اور ناصر یعنی مددگار لکھے ہیں. نمبر 1 تفسیر طبری جلد 12 صفحہ 154. نمبر 2 تفسیر قرطبی جلد 18 صفحہ 143. نمبر 3 تفسیر کبیر جلد 10 صفحہ 570. نمبر 4 تفسیر بغوی جلد 4 صفحہ 337. نمبر 5 تفسیر خازن جلد 4 صفحہ 286. نمبر 6 تفسیر نصفی صفحہ 1257. ان چاروں کتابوں کے نام بھی حاضر ہیں جن میں آیت مبارکہ کے لفظ مولا کے معنی ناصر یعنی مددگار کیے گئے ہیں. نمبر 1 تفسیر جلالین صفحہ 465. نمبر 2 تفسیر روح المعانی جلد 28 صفحہ 481. نمبر 3 تفسیر بیضاوی جلد 5 صفحہ 356. نمبر 4 تفسیر ابی سعود جلد 5 صفحہ 738. یا خدا بحر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بحر خدا امداد کن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایاک نستعین کی بہترین تشریح. سوال نمبر 4 سورۃ الفاتحہ میں ہے ایاک نستعین، یعنی ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لہذا کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہوا؟ جواب، مذکورہ آیت کریمہ میں مدد سے مراد حقیقی مدد ہے، یعنی اللہ عز و جل کو حقیقی کارساز سمجھ کر عرض کیا جا رہا ہے کہ اے رب کریم، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. رہا بند سے مدد مانگنا تو وہ محض واسطہ فیض الہی سمجھ کر ہے، جیسا کہ پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 40 میں ہے، ان الحکم الا للہ، ترجمہ کنز الایمان، حکم نہیں مگر اللہ کا. یا پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ترجمہ کنز الایمان، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. پھر ہم حکام کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بھی مانتے ہیں اور اپنی چیزوں پر ملکیت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. یعنی آیت سے مراد ہے حقیقی حکم یعنی فیصلہ کرنے والا اور حقیقی ملکیت مگر بندوں کے لیے باعطائے الہی. کئی مقامات پر قرآن کریم نے غیر اللہ کو مددگار قرار دیا. اس ضمن میں 4 آیات مبارکہ ملاحظہ ہوں. نمبر 1 واستعینوا بالصبر والصلاة، ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو. کیا صبر خدا ہے جس سے استعانت یعنی مدد مانگنے کا حکم ہوا؟ کیا نماز خدا ہے جس سے استعانت یعنی طلب امداد کو ارشاد کیا ہے؟ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ترجمہ کنز الایمان، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. اگر غیر خدا سے مدد لینی مطلقاً محال یعنی ہر صورت میں ناممکن ہے تو اس آیت مبارکہ میں ارشاد کردہ حکم الہی کا حاصل کیا؟ نمبر 3 انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، ترجمہ کنز الایمان، تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں. نمبر 4 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. اس آیت مبارکی کی تفسیر یہ کی گئی ہے اور باہم دینی محبت و معالات رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں. صحیح اسلامی عقیدے کے مطابق اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتے ہوئے انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے مدد طلب کرے کہ وہ اللہ عز و جل کی اجازت کے بغیر بذات خود نفع و نقصان کے مالک ہیں تو یہ یقیناً شرک ہے. جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی شخص حقیقی مددگار اور نفع و نقصان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کو مان کر کسی کو مجازن یعنی غیر حقیقی طور پر اور محض عطاء الہی سے مددگار سمجھتے ہوئے مدد چاہے تو ہرگز شرک نہیں، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. بہرحال سورۃ الفاتحہ کی آیت مبارکہ ایاک نستعین یعنی ہم تجھی سے مدد چاہیں حق ہے مگر شیطان کا برا ہو کہ یہ لوگوں کو وسوسے ڈال کر غلط فہمیوں کا شکار کر دیتا ہے۔ غور فرمائیے، آیت مبارکہ میں زندہ مردہ وغیرہ کی تخصیص کیے بغیر مطلقاً یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے مدد مانگنے کی نفی یعنی انکار کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ کے ظاہری و لفظی معنی کے اعتبار سے جو کہ اہل وسوسہ نے سمجھا ہے، کوئی دوسرا تو ٹھیک، یہ خود بھی شرک سے نہیں بچ سکتے۔ مثلاً وزندار گھڑی زمین پر رکھی ہے، اٹھا نہیں پا رہے، کسی کو آواز دے کر کہا برائے مہربانی اٹھانے میں ذرا میری مدد کیجئے تاکہ سر پر رکھ لوں، اس وسوسے کے مطابق یہ شرک ہوا یا نہیں؟ ضرور ہوا۔ اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ بس چاروں طرف غیر خدا کی امدادوں کے نظارے ہیں۔ مثلاً انفاق فی سبیل اللہ یعنی رائے خدا میں خرچ کرنے کا بکثرت جگہوں پر اصل مدعا یہی باہمی امداد ہے۔ اس میں صدقہ و خیرات، فطرہ، زکوٰۃ، مساجد و مدارس کے لیے چندہ و عطیات، قربانی کی کھالوں کے مطالبات، سماجی ادارات وغیرہ وغیرہ، سب کا مفاد امداد، امداد اور امداد ہی تو ہے۔ مزید آگے بڑھیے۔
مظلوموں کی مدد
کے لیے عدالت ہے تو مریضوں کی امداد کے لیے طبابت، اندرون ملک کے باشندوں کی مدد کے لیے پولیس کی نظامت ہے تو بیرونی دشمنوں سے حفاظت کے لیے فوجی طاقت، اولاد کی پرورش میں مدد کے لیے ماں باپ کی ضرورت تو ان کی تعلیم و تربیت کے لیے تعلیم گاہ کی حاجت، الغرض زندگی میں قدم قدم پر غیر اللہ کی مدد و حمایت کی ضرورت ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی تکفین و تدفین بغیر غیر اللہ کی مدد کے ممکن نہیں، پھر تا قیامت ایصال ثواب کے ذریعے مدد کی حاجت ہے، اور آخرت میں بھی سب سے اہم مدد کی ضرورت ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت، یہ سب غیر اللہ کی مددیں ہی ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ غیر خدا سے مدد مانگنے کی احادیث مبارکہ میں ترغیب۔ سوال 5، غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ترغیب پر کچھ احادیث مبارکہ بھی بیان کر دیجئے۔ جواب، غیر خدا سے مدد مانگنے کی ترغیب سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، میرے رحم دل امتیوں سے حاجتیں مانگو، رزق پاؤ گے۔ نمبر 2، بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، فضل میرے رحم دل بندوں سے مانگو، ان کے دامن میں آرام سے رہو گے کہ میں نے اپنی رحمت ان میں رکھی ہے۔ نابینا کو آنکھیں مل گئی۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے۔ ارشاد فرمایا، اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور دعا فرما دیجئے۔ انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا کرو، اللهم انی اسألک اتوسل و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی، اللهم فشفعه فی۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو نبی رحمت ہیں، یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو، یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت سینا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم، ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی نابینا ہی نہیں تھے۔ اس دعا کا وظیفہ کرتے وقت یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے کے بجائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے۔ یا رسول اللہ والی دعا کی برکت سے کام ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث مبارکہ سے دور سے یا رسول اللہ کہنے کی اجازت ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ ان صحابی نے الگ سے کسی کونے میں جا کر چپکے چپکے ہی یا رسول اللہ پکارا ہے، اور حق یہ ہے کہ یہ اجازت اس نابینا صحابی کے لیے مخصوص نہ تھی، بلکہ بعد وفات ظاہری تا قیام قیامت اس کی برکتیں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں یہی دعا ایک صاحب حاجت کو بتائی۔ تبرانی میں ہے کہ ایک شخص اپنی کسی ضرورت کو لے کر حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وضو کرو، پھر مسجد میں دو رکعت نماز ادا کرو، پھر یہ دعا مانگو۔ یہاں وہی دعا بتائی جو ابھی حدیث پاک میں گزری، اور فرمایا اس دعا کے آخری حلفاظ حاجتی کی جگہ اپنی حاجت کا نام لینا۔ وہ آدمی چلا گیا اور جیسا اس کو کہا گیا تھا اس نے ویسا ہی کیا، اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ بعد وفات آقا نے مدد فرمائی۔ حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے محترم استاد حضرت امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط سالی ہوئی۔ ایک صاحب حضور انور محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش طلب فرمائیے کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو خواب میں تشریف لا کر ارشاد فرمایا، عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان کو خبر دو کہ بارش ہوگی۔ وہ صاحب صحابی رسول حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر عسقلانی قدسہ صدر ربانی نے فرمایا، یہ روایت امام ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح اسناد کے ساتھ بیان کی ہے۔ غم و آلام کا مارا ہوں آقا بے سہارا ہوں، میری آسان ہو ہر ایک مشکل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ سوال 6، اگر کوئی شخص جنگل بیابان کے اندر مشکل میں پھنس جائے تو نجات کے لیے کیا کرے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ حقیقت میں وہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ نیز حسن اعتقاد کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تعلیمات پر عمل کرے۔ ایسے موقع کے لیے کیا تعلیمات ہیں وہ بھی ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے یا راہ بھول جائے اور مدد چاہے اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم یعنی یار و مددگار نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ عز و جل کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ عز و جل کے بندو میری مدد کرو، کہ اللہ عز و جل کے کچھ بندے ہیں جنہیں یہ نہیں دیکھتا۔ کروڑوں حنفیوں کے ایک پیشوا حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری بیان کردہ حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، بعض ثقہ یعنی قابل اعتماد علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث پاک حسن ہے اور مسافروں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام سے مروی ہے کہ یہ امر مجرب یعنی تجربہ شدہ ہے۔ جنگل میں جانور بھاگ جائے تو خاتم النبیین صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جب تم میں سے کسی ایک کی سواری کا جانور ویران زمین میں بھاگ جائے تو یوں پکارے، یا عباد اللہ احبسو، یا عباد اللہ احبسو، یعنی اے اللہ عز و جل کے بندو روک دو، اے اللہ عز و جل کے بندو روک دو، اللہ عز و جل کے کچھ بندے روکنے والے ہیں جو اسے روک دیں گے۔ جب استاد محترم کی سواری بھاگ گئی، شارح مسلم حضرت سیدنا امام نووی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، میرے ایک استاد محترم جو کہ بہت بڑے عالم تھے، ایک مرتبہ ریگستان میں ان کی سواری بھاگ گئی، ان کو اس حدیث پاک کا علم تھا، انہوں نے یہ کلمات کہے، یعنی دو بار کہا، یا عباد اللہ احبسو، یعنی اے اللہ کے بندو اسے روک دو، تو اللہ عز و جل نے اس سواری کو اسی وقت روک دیا۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ سوال 7. جنگل میں بندگان خدا سے مدد مانگنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، یہاں اللہ کے بندوں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: حضرت سیدنا علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری حسن حسین کی شرح الحرز السمین صفحہ 254 پر فرماتے ہیں، یہاں بندوں سے یا تو فرشتے یا مسلمان جن یا رجال الغیب یعنی ابدال مراد ہیں. بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے، ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مردے سے مدد کیوں مانگیں؟ سوال 8. مان لیا کہ زندہ ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، جنگل میں بندوں کو پکارنا بھی سمجھ میں آ گیا. جنگل میں تو آج کل پولیس کی موبائل بھی مدد کے لیے بسا اوقات دستیاب ہو جاتی ہے، اگرچہ حدیث پاک میں پولیس مراد نہیں، تاہم آدمی ان سے مدد تو حاصل کر سکتا ہے اور موبائل فون کے ذریعے بھی کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے، مگر مردے سے کیسے مدد مانگی جائے؟ جواب: جو واقعی مردہ ہو اس سے بے شک مدد نہ مانگی جائے، مگر انبیاء اولیاء تو پردہ فرمانے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، اور یوں ہم زندوں ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ حضرات زندہ ہوتے ہیں ان کے دلائل ملاحظہ ہوں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام زندہ ہیں. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر محض ایک آن موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسی ہی حیات یعنی زندگی عطا فرما دی جاتی ہے جیسی دنیا میں تھی. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی حیات عالم برزخ کی زندگی روحانی جسمانی دنیاوی ہے، یہ حضرات بھی عینی ہی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اللہ تعالی نے ان انبیاء کے اجسام یعنی جسموں کو مٹی پر حرام فرما دیا ہے. اللہ کے نبی زندہ رہتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. چنانچہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں. نیز صحیح احادیث مبارکہ سے بھی یہ ثابت ہے کہ حج ادا فرماتے اور اپنے اپنے مزاروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں. چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں. حضرت سیدہ امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے. علماء کرام رحمہ اللہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان مکلف یعنی پابند نہیں ہوتا، پھر بھی لطف اندوز ہونے کے لیے اعمال کرتا ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی مبارک قبروں میں نماز پڑھنا. حالانکہ صرف دنیا دار العمل ہے، آخرت دار العمل یعنی نیکیاں کرنے کی جگہ نہیں. حضرت سینا موسیٰ علیہ السلام مزار میں نماز پڑھ رہے تھے. حضرت سینا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے ہمارا گزر ہوا، وہ سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. روح تو سب کی ہے زندہ، ان کا جسم پر نور بھی روحانی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ شہداء کرام رحمہم اللہ السلام زندہ ہیں، نہ ان کو مردہ کہو اور نہ ہی سمجھو. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان لکھتے ہیں، جب یہ زندہ ہوئے تو ان سے مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوا. جو حضرات عشق الہی کی تلوار سے مقتول ہوئے یعنی قتل کیے گئے وہ بھی اس میں داخل ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ جو ڈوب کر مرے، جل جاوے، تعاون میں مرے، عورت زچگی کی حالت میں مرے، طالب علم دین، مسافر وغیرہ سب شہید ہیں. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 545 5 پر فرماتے ہیں، اولیاء کرام بعد وفات زندہ ہیں مگر نہ مثل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات روحانی جسمانی دنیاوی ہے، یہ حضرات انبیاء بالکل اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح دنیا میں تھے، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی حیات ان سے کم اور شہداء سے زائد، جن کے بارے میں قرآن عظیم میں فرمایا ان یعنی شہیدوں کو مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں۔ محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے ولی اس دار فانی یعنی ختم ہو جانے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والے جہان کی طرف منتقل یعنی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار عز و جل کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور خوش و خرم ہیں، لیکن لوگوں کو اس کا شعور یعنی سمجھ نہیں۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے ارشاد فرمایا، یعنی اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلاً فرق نہیں، اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ اولیاء ہیں کون کہتا ہے مر گئے، فانی گھر سے نکلے باقی گھر گئے۔ حیات انبیاء اور حیات اولیاء میں فرق، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات برزخیہ یعنی برزخ کی زندگی حیات حقیقی حسی دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہیہ کے لیے محض ایک آن کو موت طاری ہوتی ہے، پھر فوراً ان کو ویسے ہی
حیات عطا فرما دی جاتی ہے،
اس حیات پر وہی احکام دنیاویہ ہیں، ان کا ترکہ یعنی ورثہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، نیز ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبور میں کھاتے پیتے نماز پڑھتے ہیں۔ علماء و شہداء کی حیات برزخیہ یعنی برزخ کی زندگی اگرچہ حیات دنیاویہ یعنی دنیاوی زندگی سے افضل و اعلیٰ ہے مگر اس پر احکام دنیا جاری نہیں، اور ان کا ترکہ یعنی ورثہ تقسیم ہوگا، ان کی ازواج یعنی بیویاں عدت کریں گی۔ میت کی امداد قوی تر ہے، مذکورہ دلائل سے جب یہ ثابت ہو گیا کہ انبیاء و اولیاء علیہم السلام و رحمہم اللہ تعالی اپنے مزارات میں حیات ہیں، تو جس دلیل کے ساتھ ان سے ان کی حیات ظاہری میں مدد طلب کرنا جائز ہے، بالکل اسی دلیل کے باعث دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی جائز و درست ہے۔ چنانچہ محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا احمد بن مرزوق علیہ رحمت اللہ القدوس فرماتے ہیں، ایک دن شیخ ابو العباس حضرمی قدس سرہ السامی نے مجھ سے دریافت کیا کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی ہے یا میت کی، میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ کی امداد زیادہ قوی یعنی مضبوط ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میت کی امداد قوی تر یعنی زیادہ مضبوط ہے۔ شیخ نے فرمایا، ہاں یہ بات درست ہے، کیونکہ وفات یافتہ بزرگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کے ہاں ہوتے ہیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق شافعی مفتی کا فتویٰ، شیخ الاسلام حضرت سیدنا شہاب رملی انصاری شافعی علیہ رحمت اللہ القوی متوفا 1004 سنے عیسوی سے فتویٰ طلب کیا گیا، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے، عام لوگ جو سختیوں یعنی مصیبتوں کے وقت مثلا یا شیخ فلاں کہہ کر پکارتے ہیں، اور انبیاء کرام و اولیاء اعظام علیہم السلام و رحمہم اللہ السلام سے فریاد کرتے ہیں، اس کا شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا، انبیاء و مرسلین و اولیاء و علماء و صالحین علیہم السلام و رحمہم اللہ المبین سے ان کے وصال یعنی انتقال شریف کے بعد بھی استعانت و استمداد یعنی مدد طلب کرنا جائز ہے۔
مرحوم نوجوان نے مسکرا کر کہا کہ امام عارف باللہ استاذ ابو القاسم کشہری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ مشہور ولی اللہ حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ معظمہ زاد اللہ شرف تعظیمہ میں ایک نوجوان کو باب بنی شیبہ پر فوت شدہ پڑا پایا. اچانک وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا، اے ابو سعید، کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ عز و جل کے محبوب پیارے بندے زندہ ہیں؟ اگرچہ وہ فوت ہو جائیں، معاملہ تو صرف اتنا ہے کہ وہ تو ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل کیے جاتے ہیں. خدا عز و جل کا ہر پیارا زندہ ہے، سبحان اللہ. ولی اللہ کی بعد وفات والی حیات بھی کیا خوب ہے کہ اولیاء کی شان بھی بیان کر دی اور دیکھنے والے کا نام بھی بتا دیا. اسی سے ملتی جلتی ایک اور حکایت ملاحظہ ہو. چنانچہ حضرت سیدنا ابو علی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک فقیر کو قبر میں اتارا، جب کفن کھولا اور اس کا سر خاک پر رکھا تاکہ اللہ عز و جل اس کی غربت پر رحم فرمائے، تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھ سے فرمایا، اے ابو علی، آپ مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتے ہیں جو کہ میرے ناز اٹھاتا ہے. میں نے سنبھل کر کہا، یا سیدی، یعنی اے میرے سردار، کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، میں زندہ ہوں اور خدا کا ہر محبوب یعنی پیارا بندہ زندہ ہے. اولیاء کس نے کہا کہ مر گئے، قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال 9، میں حنفی ہوں، یہ بتا دیجئے کیا میرے امام امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کبھی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے؟ جواب، کیوں نہیں، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مدد کی درخواست کرتے ہوئے قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں، اے جنوں، ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ مجھے بھی راضی فرمائیے. میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں. پڑے مجھ پر نہ کچھ افتاد یا غوث، مدد پر ہو تیری امداد یا غوث. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا علی مدد کہنے کا ثبوت. سوال 10، یا علی مدد کہنے کی صراحت کے ساتھ اگر دلیل مل جائے تو مدینہ مدینہ. جواب، پچھلے صفحات پر غیر خدا سے اس کے ظاہری حیات اور بعد ممات مدد مانگنے کے دلائل گزرے، تاہم صراحتن یا علی مدد کہنے کی دلیل بھی ملاحدہ ہو. چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 9 صفحہ 821 سے 822 پر لکھتے ہیں، شاہ محمد غوث گوالیاری علی رحمت اللہ الباری کی کتاب جواہر خمسہ، جس کے وظائف کی جید و بزرگ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اجازت دی، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی شامل ہیں، اس کتاب میں ہے ناد علی ہفت بار یا سہ بار یا یک بار بخاندہ آئی است، یعنی 7 بار یا 3 بار یا 1 بار ناد علی پڑھے، اور وہ یہ ہے، ناد علیم مظہر العجائبی تجدہ اون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. ترجمہ، حضرت علی کو پکار جو عجائب کے مظہر ہیں، انہیں تمام مصیبتوں میں اپنا مددگار پائے گا، ہر رنج و غم دور ہو جائے گا آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ولایت سے. یا علی یا علی یا علی. اگر یا علی کہنا شرک ہو تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، اگر مولا علی کو مشکل کشا ماننا، مصیبت کے وقت مددگار جاننا،
ہنگامے یعنی وقت غم و تکلیف اس جناب کو ندا کرنا یا علی کا دم بھرنا شرک ہو تو معاذ اللہ یہ سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کفار و مشرکین ٹھہرے
اور سب سے بڑھ کر بھاری مشرک
کٹر کافر عیاذم باللہ یعنی اللہ کی پناہ شاہ ولی اللہ ہوں جو مشرکوں کو اولیاء اللہ جانتے العیاذ باللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ الحق المبین مسلمان دیکھیں کہ یا علی کہنے کو شرک ٹھہرانے کی کیا سزا ملی نہ ناحق مسلمانوں کو مشرک کہتے نہ اگلوں پچھلوں کے مشرک بننے کی مصیبت سہتے اس سے یہی بہتر کہ راہ راست پر آئیں سچے مسلمانوں کو مشرک نہ بنائیں ورنہ اپنوں کے ایمان کی فکر فرمائیں سخت دشمن ہے حسن کی تاک میں المدد محبوب یزدان الغیاس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد یا غوث کہنے کا ثبوت سوال 11 کیا اسی طرح یا غوث کہنے کا ثبوت بھی مل سکتا ہے جواب کیوں نہیں یوں تو کافی دلائل گزرے صراحت بھی حاضر ہے چنانچہ مشہور و معروف حنفی عالم حضرت علامہ مولانا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نقل کرتے ہیں حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور ہوگا اور جو سختی کے وقت میرا نام لے کر مجھے پکارے تو وہ شدت دفعہ ہوگی اور جو کسی حاجت میں رب العزت کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی حضرت علامہ مولانا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مزید لکھتے ہیں حضور غوث پاک نماز غوثیہ کی ترکیب بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے کہ 2 رکعت نفل پڑھے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ الاخلاص پڑھے سلام پھیر کر 11 مرتبہ صلاۃ والسلام مثلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے پھر بغداد کی طرف یعنی پاک و ہند میں جانب شمال 11 قدم چلے ہر قدم پر میرا نام لے کر اپنی حاجت عرض کرے اور یہ 2 شعر پڑھے ایدرکنی ضیم و انت ذخیرتی و ازلم فی الدنیا و انت نصیری وعار علی حامل حما و هو منجدی اذا ضاع فی البیداء اقال بعیری کیا مجھ پر ظلم کیا جائے گا جبکہ آپ میرا سرمایہ ہیں اور کیا دنیا میں مجھ پر ستم کیا جائے گا جبکہ آپ میرے مددگار ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پشت پناہ ہوتے ہوئے اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو یہ بات محافظ کے لیے باعث آر ہے یہ کہہ کر حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں یعنی بارہا اس نماز غوثیہ کا تجربہ کیا گیا درست نکلا حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں آزمایا ہے یگانا ہے دگانا تیرا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الاکرم مسلمانوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ مصیبت کے وقت مجھ سے مدد مانگو اور حنفیوں کے معتبر عالم حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری اسے بغیر تردید نقل فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ کیا گیا بالکل صحیح ہے معلوم ہوا کہ بزرگوں سے بعد وفات مدد مانگنا نہ صرف جائز بلکہ فائدہ مند بھی ہے غوث پاک کے 3 ایمان افروز ارشادات محقق علل اطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی نے اخبار الاخیار میں سرکار غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے جو مبارک اقوال نقل فرمائے ہیں ان میں سے 3 ملاحظہ ہوں نمبر 1 میرے مرید کا پردہ عفت اگر مشرق میں کھل رہا ہو اور میں چاہے مغرب میں ہوا جب بھی اس کی پردہ پوشی کروں گا نمبر 2 میں تا قیام اپنے مریدوں کی دستگیری یعنی امداد کرتا رہوں گا اگرچہ وہ سواری سے گرے نمبر 3 جو کسی سختی یعنی مشکل میں مجھے پکارے یعنی المدد یا غوث کہے اسے کشادگی حاصل ہو یعنی مشکل حل ہو قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوث آدم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ سوال 12 شیخ عبد القادر جیلانی قدسہ سرہ نورانی تو عربی و فارسی بولتے تھے مختلف بولیوں مثلا اردو انگریزی پشتو پنجابی وغیرہ زبان میں مدد کے لیے پکارنے پر وہ کس طرح مدد فرمائیں گے جواب کوئی عورت اپنے شوہر کو چاہے کسی بھی زبان میں ستائے، اس کی زوجہ بننے والی جنتی حور سمجھ لیتی ہے، چنانچہ جنتی حور کا دوسری زبانیں سمجھ لینا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب کوئی عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ستاتی ہے تو اس کی بیوی سے جنتی حور کہتی ہے، اللہ عز و جل تجھے غارت کرے، اسے تکلیف نہ پہنچا، وہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب وہ تجھ سے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ جب حور دوسری زبان سمجھ سکتی ہے تو اولیاء کے سردار سرکار غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم وفات کے بعد دوسری زبانیں کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ حدیث پاک کی ایمان افروز شرح۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت اللہ نے اس حدیث پاک کے تحت معراج جلد 5 صفحہ 98 پر فرماتے ہیں، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ حوریں نورانی ہونے کی وجہ سے جنت میں زمین کے واقعات دیکھتی ہیں۔ دیکھو یہ لڑائی ہو رہی ہے کسی گھر کی بند کوٹھڑی میں اور حور دیکھ رہی ہے، یہاں صاحب مرقات حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری نے فرمایا کہ ملائے اعلیٰ دنیا والوں کے ایک ایک عمل پر خبردار ہیں۔ دوسرے یہ کہ حوروں کو لوگوں کے انجام کی خبر ہے کہ فلاں مومن متقی مرے گا، جبھی تو کہتی ہے ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آئے گا۔ تیسرے یہ کہ حوروں کو لوگوں کے مقام کی خبر ہے کہ بعد قیامت یہ جنت کے فلاں درجے میں رہے گا۔ چوتھے یہ کہ حوریں آج بھی اپنے خاوند انسانوں کو جانتی پہچانتی ہیں۔ پانچواں یہ کہ آج بھی حوروں کو ہمارے دکھ سے دکھ پہنچتا ہے، ہمارے مخالف سے ناراض ہوتی ہیں۔ جب حوروں کے علم کا یہ حال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام خلق سے بڑے عالم ہیں، ان کے علم کا کیا پوچھنا؟ مفتی صاحب آگے چل کر مزید فرماتے ہیں، چھٹے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت کے حالات اور حوروں کے کلام سے خبردار ہیں، مگر یہ کلام وہی حور کرتی ہے جس کا زوج یعنی شوہر اس گھر میں ہو۔ یعنی ترمذی میں یہ حدیث غریب ہے، ابن ماجہ کی روایت میں نہیں، مگر یہ غرابت مضر نہیں، کیونکہ اس حدیث کی تائید قرآن کریم سے ہو رہی ہے۔ رب تعالی فرشتوں کے متعلق فرماتا ہے، یعلمون ما تفعلون، ترجمہ کنز الایمان، کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ اور ابلیس و ذریت ابلیس کے متعلق فرماتا ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ اور اس کا کنبہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے۔ جب حدیث کی تائید قرآن مجید سے ہو جائے تو ضعیف بھی قوی ہو جاتی ہے۔ بہر کیف عالم آخرت کے معاملات وہ بھی یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اور خلاف عادت ہیں، انہیں اس دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جو امور دنیا میں کسبی یعنی کوشش سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ وہاں محض وہ بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آخرت کے معاملات خلاف عادت پر مبنی ہیں، راستہ پرخار، منزل دور، بن سنسان ہے، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جب اللہ مدد کر سکتا ہے تو دوسرے سے مدد کیوں مانگے؟ سوال 13، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو یوں ذہن بنا کر صرف اللہ ہی سے مدد مانگا کرے؟ کہ جب اللہ عز و جل مدد پر قادر ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ صرف اسی سے مدد مانگی جائے؟ جواب، بے شک اللہ عز و جل مدد پر قادر ہے اور کارساز حقیقی بھی وہی ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ ہی سے مدد مانگے تو اس پر کوئی الزام نہیں، تاہم احتیاطاً دوسروں سے مدد نہ مانگنا یہ شیطان کا بہت بڑا اور برا وار ہے کہ اس نے اس شخص کا ذہن منتشر کر رکھا ہے، جبھی تو احتیاط کے نام پر وسوسے کے مطابق عمل کر رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ عز و جل کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کوئی غلط کام ہو۔ اگر یہ وسوسے کا شکار نہ ہوتا تو اسے احتیاط کے نام دیتا ہی کیوں؟ اسے اپنے وسوسوں کا علاج کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس وسوسے کی پیروی میں بہت ساری قرآنی آیتوں اور مبارک حدیثوں کی مخالفت پائی جا رہی ہے۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت عنایت فرما رہے ہیں، اور یہ ہے کہ اپنی وسوسہ مارکہ احتیاط پر اڑا ہوا ہے۔ ایسے شخص کو قرآن کریم کی ان 6 آیت مبارکہ پر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے، جن میں غیر خدا سے مدد لینے کا صاف صاف الفاظ میں تذکرہ موجود ہے۔ چنانچہ نمبر 1، نیکی میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو۔ نمبر 2، صبر اور نماز سے مدد چاہو۔
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔
ترجمہ کنز الایمان۔ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ نمبر 3، سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے مدد مانگی۔ جب حضرت سیدہ سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ نے جانب مشرق سفر فرمایا تو ایک قوم کی شکایت پر یاجوج ماجوج اور اس قوم کے درمیان دیوار قائم کرتے ہوئے اس قوم کے افراد سے ارشاد فرمایا،
فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ۔
ترجمہ کنز الایمان، میری مدد طاقت سے کرو۔ نمبر 4، دین خدا کی مدد کرو۔
اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ۔
ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ نمبر 5، نبی کا غیر اللہ سے دین کے لیے مدد طلب فرمانا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی ربینا والی صلاۃ السلام نے فرمایا،
من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ۔
ترجمہ کنز الایمان، کون میرے مددگار ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ حواریوں نے کہا، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ نمبر 6، اللہ عزوجل کا غیر اللہ کو مددگار فرمانا۔
فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔
ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔
کن کا حاکم کر دیا اللہ نے سرکار کو، کام شاخوں سے لیا ہے آپ نے تلوار کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
کیا کوئی فرد بشر غیر خدا کی مدد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا؟ سوال 14، کیا آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی فرد بشر غیر خدا کی مدد کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا؟ جواب، جی ہاں۔ مثلا آپ کار میں جا رہے ہیں، اچانک آپ کی کار روڈ پر اڑ گئی، دھکے دینے کی حاجت پیش آئی، کیا کریں گے؟ لا محالہ راہگیروں سے ہی عرض کرنا ہوگا کہ برائے مہربانی ذرا دھکا لگا دیجئے۔ ہو سکتا ہے بعض رحم کھا کر دھکے لگائیں اور گاڑی چل پڑے۔ دیکھا آپ نے، آپ کو حاجت پیش آئی، آپ نے غیر خدا سے حاجت روائی فرمائی، انہوں نے مدد کر دی، آپ کی مشکل کشائی ہو گئی۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تو چلتے پھرتے زندہ انسانوں سے مدد کی، تو لیجئے، بعد وفات مدد کی ایسی دلیل عرض کرتا ہوں کہ اس مدد کا ہر مسلمان اثر لیے ہوئے ہے۔ چنانچہ 50 کی جگہ 5 نمازیں کیسے ہوئیں؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوٹ کر آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے انہیں بتایا تو کہنے لگے، اپنے رب تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جائیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ عز و جل کے پاس گیا، ان سے کچھ حصہ کم کر دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لوٹا دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اچھا 5 ہیں اور 50 کی قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوٹ کر آیا، انہوں نے کہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ جائیے۔ میں نے جواب دیا، مجھے تو اللہ عز و جل سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔
دیکھا آپ نے حضرت سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام نے اپنی وفات ظاہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 کرا دیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائی۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسے میں آ کر وفات یافتگان کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 نمازوں کے تقرر میں یقینی طور پر غیر اللہ کی مدد شامل ہے۔
جنت میں بھی غیر اللہ کی مدد کی حاجت،
جنت میں بھی غیر خدا کی مدد کی حاجت ہوگی۔ جی ہاں، اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جنتی جنت میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے محتاج ہوں گے، اس لیے کہ وہ ہر جمعہ کو اللہ عز و جل کے دیدار سے مشرف ہوں گے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا، مجھ سے مانگو جو چاہو، وہ جنتی علماء کرام رحمہم اللہ السلام کی طرف متوجہ ہوں گے کہ اپنے رب کریم سے کیا مانگیں، وہ فرمائیں گے یہ مانگو وہ مانگو۔ تو جیسے لوگ دنیا میں علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے محتاج تھے، جنت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے۔ انسان عام طور پر زندگی کے ہر موڑ پر دوسرے کا محتاج رہتا ہے، کبھی ماں باپ کا، کبھی دوست و احباب کا، کبھی پولیس والوں کا، تو کبھی راہ چلتے آدمی کا۔ ایسی صورت میں وہ محتاط رہنے میں کامیاب بھی کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہاں، جو واقعی وسوسوں کا شکار نہیں، اللہ عز و جل کی عطا سے دوسروں کو سچے دل سے مددگار تسلیم کرتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ صرف اللہ عز و جل ہی سے مدد مانگتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ تو ہے نائب رب اکبر، پیارے ہر دم تیرے در پر، اہل حاجت کاہے میلا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا کبھی واجب بھی ہوتا ہے؟ سوال 15، کیا کوئی ایسی بھی صورت ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگنا واجب ہو جاتا ہے؟ جواب، جی ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا واجب ہوتا ہے، اور بعض حالات میں بصورت قدرت بندے پر بھی واجب ہو جاتا ہے کہ وہ مدد کرے۔ اس ضمن میں 2 فقہی جزیات پیش کیے جاتے ہیں جن میں مدد یعنی تعاون مانگنے اور مدد کرنے کے وجوب یعنی واجب ہونے کا تذکرہ ہے۔ وہ مقامات جہاں مدد مانگنا واجب ہے، نمبر 1، اگر لباس پاس نہیں اور ایسی صورت ہے کہ ننگے نماز پڑھے گا اور دوسرے کے پاس کپڑا ہے اور غالب گمان ہے کہ مانگنے سے دے دے گا، تو بصورت لباس مدد مانگنا واجب ہے۔ نمبر 2، اگر اپنے ساتھی کے پاس پانی ہے اور یہ گمان ہے کہ بصورت پانی مدد مانگنے سے دے دے گا، تو مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں۔ پھر اگر نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور بعد نماز مانگا اور اس نے دے دیا، یا بے مانگے اس نے خود دے دیا، تو وضو کر کے نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہے، اور اگر مانگا اور نہ دیا تو نماز ہو گئی، اور اگر بعد کو بھی نہ مانگا جس سے نہ دینے کا حال کھلتا اور نہ اس نے خود دیا تو نماز ہو گئی، اور اگر دینے کا غالب گمان نہیں اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، جب بھی یہی صورتیں ہیں کہ بعد کو پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کا اعادہ کرے ورنہ ہو گئی۔ وہ مقامات جہاں مدد کرنا واجب ہے، نمبر 1، کوئی مصیبت زدہ فریاد کر رہا ہو، اسی نمازی کو پکار رہا ہو، یا مطلقاً کسی شخص کو پکارتا ہو، یا کوئی ڈوب رہا ہو، یا آگ سے جل جائے گا، یا اندھا راہگیر کنویں میں گرا چاہتا ہو، ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب ہے، جبکہ یہ نمازی اس کے بچانے پر قادر یعنی قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 2، ماں باپ، دادا دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز قطع کرنا یعنی توڑنا جائز نہیں، البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو، جیسے اوپر مذکور ہوا، تو توڑ دے اور ان کی مدد کو پہنچے۔ یہ حکم فرض رکعتوں کا ہے، اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑھتا ہے، تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے، اور اس کا نفل نماز پڑھنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے اور جواب دے اگرچہ معمولی طور سے بلائیں. نمبر 3، کوئی سو رہا ہو یا نماز پڑھنا بھول گیا تو جسے معلوم ہو اس پر واجب ہے کہ اس کی اس طرح مدد کرے کہ سوتے کو جگا دے اور بھولے ہوئے کو یاد دلا دے. نمبر 4، بھول کر کھایا یا پیا یا جمع کیا روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل، اور روزے کی نیت سے پہلے یہ چیزیں پائی گئیں یا بعد میں، مگر جب یاد دلانے پر بھی یاد نہ آیا کہ روزہ دار ہے تو اب فاسد ہو جائے گا، بشرط یہ کہ یاد دلانے کے بعد یہ افعال واقع ہوئے ہوں، مگر اس صورت میں کفارہ لازم نہیں. نمبر 5، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھے تو یاد دلانا واجب ہے، اس کو اس طرح مدد نہ کی یعنی یاد نہ دلایا تو گناہگار ہوا، مگر جب کہ وہ روزہ دار بہت کمزور ہو کہ یاد دلائے گا تو وہ کھانا چھوڑ دے گا اور کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ روزہ رکھنا دشوار ہوگا، اور کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور عبادتیں بھی بخوبی ادا کر لے گا، تو اس صورت میں یاد نہ دلانا بہتر ہے. نمبر 6، جو شخص قرآن کریم غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر اس انداز میں مدد کرنا واجب ہے کہ بتا دے، بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو. اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف قرآن پاک اپنے پاس آریتنی کچھ وقت کے لیے ہے، اگر اس میں کتابت لکھائی کی غلطی دیکھے بتا دینا کہ یہ بھی ایک مدد ہی کی صورت ہے جو کہ واجب ہے. ہے انتظام دنیا امداد باہمی سے، آ جائے گی خرابی امداد کی کمی سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال 16، قرآن کریم میں ہے ولا تدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا ان کو نہ پکارو، تو معلوم ہوا کہ غیر خدا کو پکارنا شرک ہے. جواب، اس آیت میں من دون اللہ یعنی اللہ کے سوا پکارنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں مراد بت ہیں اور پکارنے سے مراد عبادت ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اوپر بیان کردہ آیت کے حصے کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور اللہ کے سوا بندگی نہ کر، دوسری آیت میں اس معنی کی تائید کرتی ہیں، مثلا اللہ عز و جل فرماتا ہے ولا تدعو مع اللہ الہا آخر لا الہ الا ہو، ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کو نہ پوج، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. تو معلوم ہوا کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کر پکارنا شرک ہے، کیونکہ یہ غیر خدا کی عبادت ہے. مزید تفصیلات کے لیے حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان کی کتاب علم القرآن کا مطالعہ فرمائیے. اللہ کی عطا سے ہیں مصطفیٰ مددگار، ہیں انبیاء مدد پر ہیں اولیاء مددگار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال 17، مشرکین بتوں سے اور آپ نبیوں اور ولیوں سے مدد مانگتے ہیں، کیا دونوں شرک میں برابر نہ ہوئے؟ جواب، معاذ اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی پناہ، دونوں کا معاملہ ہرگز ایک جیسا نہیں. مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے بتوں کو الوہیت دے دی یعنی معبود بنا دیا ہے، نیز وہ بتوں وغیرہ کو سفارشی اور وسیلہ سمجھتے، اور بت فی الحقیقت ایسے نہیں ہیں. الحمدللہ عز و جل ہم مسلمان کسی مقرب سے مقرب، حتیٰ کہ محبوب رب تاجدار عرب سراپا لائق تعظیم و ادب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی الوہیت یعنی مستحق عبادت ہونے کے قائل نہیں ہیں. ہم تو انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ السلام کو اللہ عز و جل کا بندہ اور اعزازی طور پر اللہ عز و جل کے اذن و عطا یعنی اجازت و عنایت سے شفیع و وسیلہ اور حاجت روا و مشکل کشا مانتے ہیں. بتوں سے مدد مانگنا شرک ہے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں، مشرکین کا اپنے بتوں سے مدد مانگنا یہ بالکل شرک ہے، اور یہ شرک ہونا اس لیے کہ وہ ان بتوں میں خدائی اثر اور ان کو چھوٹا خدا مان کر مدد مانگتے ہیں، اور اسی لیے ان کو الہ یا شرکا یعنی عبادت کے لائق یا اللہ کے شریک کہتے ہیں، یعنی ان بتوں کو اللہ کا بندہ اور پھر الوہیت کا حصے دار مانتے ہیں. شرک کی تعریف، شرک کا معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی کو واجب الوجود یا مستحق عبادت یعنی عبادت کے لائق جاننا، یعنی الوہیت میں دوسرے کو شریک کرنا، اور یہ کفر کی سب سے بدترین قسم ہے۔ اس کے سوا کوئی بات کیسی ہی شدید کفر ہو حقیقتاً شرک نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، آدمی حقیقتاً کسی بات سے مشرک نہیں ہوتا جب تک غیر خدا کو معبود یعنی عبادت کے لائق یا مستقل بالذات یعنی اپنی ذات میں غیر محتاج یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کا علم ذاتی ہے وہ واجب الوجود نہ جانے۔ شرح عقائد میں ہے شرک اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں کسی کو شریک جاننا، جیسے مجوسی یعنی آتش پرست اللہ عز و جل کے سوا واجب الوجود مانتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا جیسے بتوں کے پجاری۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔